نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 585، کتاب الجزاء، قیامت، دوزخ اور جنت کا احوال. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا تذکرہ. فصل اول، قیامت، دوزخ اور جنت کا احوال. احوال سے مراد حالات. ہم قبر کی ہولناکیاں بیان کر چکے ہیں، اور ان سے سخت تر سور کا پھونکا جانا، قبروں سے اٹھنا، حساب و کتاب، ترازو اور پل صراط سے گزرنا وغیرہ ہے. یعنی قبر پہلا مرحلہ ہے اور آسان ہے، اس سے زیادہ آگے آنے والے مراحل اور بھی سخت ہیں، اور یہ وہ ہولناک مراحل ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے. اس میں بڑا غور و فکر کرنا چاہیے، یعنی ان چیزوں کے بارے میں سوچ بچار ہونی چاہیے. بہت سے لوگ دنیا کے مسائل اور مشکلات اور دنیا کے نفع نقصان کے بارے میں تو بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن اس دنیا کے بعد آگے کیا کیا مرحلے پیش آنے والے ہیں، عموماً ان کی طرف دھیان کم ہی جاتا ہے، ان کے لیے پریشانی کم ہی ہوتی، حالانکہ ان میں غور و فکر زیادہ ہونا چاہیے. اکثر لوگوں کے دلوں میں تو آخرت پر ایمان راسخ ہی نہیں ہے، بس ایک خیال سا ہوتا ہے کہ ہونا ایسے. اگر کسی انسان نے حیوانات کے پیدا ہونے کو مشاہدہ نہ کیا ہو اور پھر اسے بتایا جائے کہ سانح اپنی قدرت سے اس گندے نطفے سے ایسا آدمی پیدا کرتا ہے جو خوبصورت، عقل مند اور بولنے والا ہوتا ہے، تو اس کی تصدیق کرنے سے اس کی طبیعت انکار کرے گی. اسی سے انسانوں کی کج فہمی، تو کج فہمی کا مطلب یہ کہ سمجھ کی کمی یا ٹیڑھی سمجھ، اور علمی کم آئے گی، یعنی علم کی کمی، اس کا اندازہ کرنا چاہیے. جو ذی شعور آدمی پہلی پیدائش کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت سے دوبارہ پیدا کرے گا کیسے انکار کر سکتا ہے، یعنی وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی پیدا کرے گا. پچھلے دنوں ایک میل بہت سرکولیٹ ہو رہی تھی جس میں انڈے سے بچہ بننے تک، یعنی چک بننے تک کے سارے مراحل کو درجہ بدرجہ تصویروں میں دکھایا گیا تھا. شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ دیکھی ہو، وہ تصویریں، کہ کس طرح ایک انڈا ہوتا ہے اور پھر کس طرح اس میں خون کی دھاریاں بننے لگتی ہیں. کئی دفعہ آپ نے انڈا توڑا ہوگا تو گندا انڈا ہوتا ہے اور اس میں کچھ خون ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ خون کس لیے اس میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ عام طور پہ کہتے ہیں گندا انڈا ہے اور پھینک دیتے ہیں. لیکن غور و فکر کرنے والے غور و فکر کرتے ہیں، اور خصوصاً اگر وہ کسی مرغی کے نیچے ہو اور اس کو وہ سی رہی ہو، تو مختلف سٹیجز پر اگر اس انڈے کو توڑا جائے تو اس میں مختلف طرح کے مناظر نظر آتے ہیں. اور پھر آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے انڈے کے اندر سے بچہ نکلتے دیکھا ہوگا. مثلاً آج کے بچے جو ہیں عموماً یہ چیزیں مشاہدہ نہیں کرتے. اگر کسی بچے کو یہ بتایا جائے کہ مرغی کا یہ جو چوزا ہے یہ انڈے سے نکلا، تو کبھی بھی یقین نہیں کرے گا. انڈے سے چوزا کیسے نکل سکتا ہے؟ انڈے کی شیپ اگر آپ دیکھیں تو قبر کی طرح ہوتی ہے، یعنی اوول سی ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر جو انڈے کا کور ہوتا ہے وہ بھی مٹیالا سا ہوتا ہے، اور پھر جب انڈا ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر سے جیتا جاگتا چوزا نکلتا ہے. میں نے بچپن میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح مرغی اپنی چونچ مار کے ٹکورتی ہے اس انڈے کو، اور پھر اس کے اندر سے آہستہ آہستہ ایک زیرو چیز برآمد ہونے لگتی ہے جو بالکل ایک بوٹ کی طرح ہوتی ہے. اس کو بوٹ کہتے ہیں، اس کی یعنی بوٹ سے مراد کشتی نہیں ہے انگریزی کی، بلکہ بوٹی ہوتی ہے. یعنی پھر آہستہ آہستہ اس کے اوپر پر آتے ہیں. تو یہ کتنا حیران کن منظر ہے. اس انڈے کے اندر کون یہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ اس سے ایک جیتی جاگتی چیز باہر آئے؟ اسی پر قیاس کر سکتے ہیں کہ جیسے انڈے سے بچہ نکل سکتا ہے، تو قبر کے اندر سے دوبارہ انسان زندہ ہو کر کیوں نہیں نکل سکتا، اور وہ رب کیوں نہیں پیدا کر سکتا جس نے پہلی بار پیدا کر لیا؟ اگر ایمان کمزور ہے تو پہلی پیدائش کو دیکھ کر اس کو مضبوط کر کہ دوسری پیدائش بھی ایسی ہی ہے، بلکہ اس سے آسان، کیونکہ دوسری دفعہ کام کرنا آسان ہوتا ہے. اور اگر تیرا ایمان قوی ہے تو اپنے دل کو آنے والے خطرات سے آگاہ کر، ان میں غور کر کے عبرت پکڑ اور اپنی اصلاح پر کمر بستہ ہو جا. مردوں کے کانوں میں جو پہلی آواز پڑے گی وہ اسرافیل کی آواز ہوگی جبکہ وہ سور پھونکے گا، اور جس آواز کو تو بھول چکا ہے جب اسے سنے گا تو سخت پریشان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور میں پھونک مارا جائے گا تو وہ ناگہاں یعنی اچانک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوں گے، یعنی اس آواز کو فالو کریں گے، کیونکہ آواز کی بھی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے نا، تو جس جس طرف آواز جاری ہوگی اسی کے پیچھے جانے لگ جائیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے خوش ہو سکتا جبکہ اسرافیل نے اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے اور اپنے کان لگا رکھے ہیں، یعنی بالکل ادب سے بیٹھے ہیں، وہ انتظار کر رہا ہے کہ اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے، تو وہ پھونکے. مسلمانوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسی بات کہیں؟ فرمایا، کہو ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے اور ہم نے اس پر توکل کیا، یعنی حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھنا چاہیے. جب بھی انسان قیامت کے احوال اور خوف زدہ کرنے والی چیزوں کے بارے میں سنے یا پڑھے، غور کرو لوگ قیامت کے روز اٹھیں گے اور اٹھنے کے بعد کیسے ننگے بدن ننگے پاؤں میدان حشر کی طرف چلائے جائیں گے، جو صاف چٹیل میدان ہوگا، اس میں کوئی درخت یا ٹیلا نہ ہوگا جس کے سائے میں آدمی پناہ لے سکے. قرآن پاک میں آتا ہے، لا ترا فیہا عوجم ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھ ہوگی اور نہ ہی کوئی ٹیلے ہوں گے اور نہ ہی کوئی ابری ہوئی جگہ ہوگی. صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگ چٹیل میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے جیسے صاف روٹی کی ٹکیا. غور کرو لوگوں کی اتنی بھیڑ، سورج کا سروں کے قریب ہونا، پسینے کا بے انداز بہنا، اور پھر دل کی بے چینی، کیسی پریشان کن صورتحال ہوگی. حدیث میں ہے، لوگوں کا پسینہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا، یعنی جتنے زیادہ گناہ اتنا زیادہ پسینہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی ویسے بھی تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن گرمی کے ساتھ جب پسینہ مل جاتا ہے اگست وغیرہ میں جب برسات کا موسم ہوتا ہے، تو گھبرا دینے والی گرمی ہوتی ہے. اے مسکین، غور کر کہ جب بغیر کسی واسطہ کے تجھ سے تیرا رب اعمال کے متعلق سوال کرے گا تو تیرا کیا حال ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں کی تین پیشیاں ہوں گی، یعنی تین دفعہ سامنے آئیں گے، دو پیشیوں میں تو پوچھ گچھ اور معذرتیں ہوں گی، تیسری پیشی میں نامہ اعمال مل جائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں. حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک اس سے یہ سوال نہ ہو جائے گا کہ عمر کس شغل میں گزاری، اس میں کیا عمل کیے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جسم کی قوتوں کو کس چیز میں ختم کیا، یعنی اپنی زندگی کس کام میں کھپائی کہ اس کی ساری انرجی کہاں لگی. اور اس میں ہم سب کے غور کرنے کا مقام ہے. ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ سارا دن ہم کیا کام کرتے ہیں اور ہماری سب سے زیادہ طاقت کس کام میں لگتی ہے. یہ جو حدیث ہے نا، یہ جو تین پیشیوں والی، یہ ضعیف حدیث ہے، ذرا سا ذہن میں رہے، کیونکہ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ چیز آپ نے شاید پہلے پڑھی ہوئی بھی نہ ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ ان کی مزید ڈیٹیل کہیں اور سے اتنی پتہ نہیں چلتی. بہرحال حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے کہ جسم کی قوتوں کو کس چیز میں خرچ کیا، کہاں ختم کیا. اور صرف آج اور کل کو نہ دیکھیں، یا جب سے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اس وقت کو نہ دیکھیں، پچھلی زندگی پر بھی غور کریں، اور خصوصاً جوانی پر کہ وقت کن کاموں میں لگا دیا. اور اگر اب غلطی ہو چکی ہے تو انسان توبہ کرے، کیونکہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دیتے ہیں. انسان نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ کے آگے روئے اور دعا کرے کہ اللہ، جو وقت میں اپنا ضائع کر چکا ہوں تو اس پر مجھے معاف کر دے، اور اس وقت کا مجھ سے حساب نہ لے، اور اسے بھی میری حسنات میں شامل کر دے. اور آئندہ کے لیے انسان پھر بیکار کے مشغلوں سے بچے. اور اب بھی آپ ضرور دیکھیے، ضرور سوچئے، کون سا وہ کام ہوتا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ تھکا دیتا ہے، جس میں آپ کا سب سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے، جس میں آپ سب سے زیادہ اپنی انرجی لگاتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حضرت صفان بن محرز نے کہا، میں عبداللہ بن عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا کہ ایک آدمی سامنے آیا اور اس نے کہا، آپ نے قیامت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ عز و جل اپنے بندے کو اپنے قریب کرے گا، یعنی قیامت کے دن، پھر لوگوں سے اس کو پردے میں لے لے گا، لوگوں سے اس کو پردے میں کر لے گا، یعنی چھپا دے گا، مخلوق نہیں دیکھ سکے گی، پھر اس کے گناہوں کا اس سے اقرار کرائے گا. بتاؤ یہ کیا تھا؟ اور کہے گا کیا تو فلاں گناہ کو جانتا ہے، فلاں گناہ کو جانتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سارے گناہوں کا اس سے اقرار کرائے گا، تب وہ سمجھے گا کہ وہ ہلاک ہوا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی تھی اور میں آج بھی تجھے معاف کرتا ہوں. پھر اس کی نیکیوں کی کتاب اس کو دی جائے گی. اس بات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات بچے جب شرارت کرتے ہیں تو ماں اگنور کرتی رہتی، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماں اس کو پکڑ کر ایک کونے میں لے جاتی اور اس کے ہاتھ پکڑ کر اور اس کی بعض اوقات ٹانگے باندھ کے اور اس کو بالکل کارنر کر دیتی اور اس سے پھر پوچھتی کہ بتاؤ اب یہ کام کیا تھا. تو بچہ اگر اقرار کر لیتا ہے اور توبہ کرنے لگتا ہے تو ماں اس کو چھوڑ دیتی ہے، یہ وعدہ لے کر کے آئندہ نہیں کرو. تو ظاہر قیامت کے دن توبہ تو نہیں ہو سکے گی، لیکن وہ بندہ جو دنیا میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے، تو قیامت کے دن ظاہر ہے کہ اس کے نام اعمال میں اگر گناہ ہوئے بھی تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس سے اقرار کرا لے گا، تو وہ اقرار کرنے کی وجہ سے اس کی معافی ہو جائے گی. لیکن جو لوگ دنیا میں اقرار نہیں کرتے، اپنی غلطیاں مانتے ہی نہیں، تو وہ وہاں کیسے مانیں گے. رہے کافر اور منافق، یعنی یہ ایسا سین ہے کہ اسے دیکھ کے دل دہل جاتا ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بندہ سمجھے گا کہ بس اب ہو گیا، اب اس کی معافی نہیں ہو سکتی، جیسے یہاں بھی لکھا ہوا ہے، تب وہ سمجھے گا کہ وہ ہلاک ہوا، یعنی اب نہیں چھٹ سکتا. اب دیکھیں دنیا میں بھی اگر کوئی ہمیں پکڑ کر اکیلے میں پوچھے یہ غلطی کی تھی تو ہمارا دل باہر آنے لگے، کہاں یہ کہ رب العالمین پوچھے کسی سے. رہے کافر اور منافق تو ان کے متعلق گواہ کہیں گے هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، خبردار ظالموں پر خدا کی لعنت ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. صحیحین میں ابو سعید کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم پر پل رکھا جائے گا اور سب سے پہلے میں گزروں گا. یہ ایک اور بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ جسے ہم سب کو پار کرنا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، تیرے رب کا حتمی طے شدہ فیصلہ ہے، یعنی ایسا ہو کر رہے گا، اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ کوئی تیزی سے گزر جائے گا اور کوئی آہستہ آہستہ اور کوئی گھسٹتے گھسٹتے اور کوئی وہیں پر پکڑ لیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ جہنم اس پل کے نیچے ہوگی اور اس پر کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، جو مجرم گزرے گا وہ کانٹے آگے پکڑ کر اسے کھینچ کے جیسے کرینز ہوتی ہیں پکڑ کے اسے جہنم میں پھینک دے گی. صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا پل لایا جائے گا اور اسے جہنم پر رکھا جائے گا. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل کیسا ہوگا؟ فرمایا پھسلانے والا، گرانے والا. سوچئے کبھی آپ کسی نہر کے پل سے گزرے ہوں، خواہ گاڑی میں بھی بیٹھے ہوں، کبھی دریا کے پل سے گزرتے ہوئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پتہ ہوتا ہے پل بھی مضبوط ہے اور گاڑی بھی اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود دل دہل رہا ہوتا ہے، اور وہ تو پانی پر پل ہوتا ہے. کہا یہ کہ جہنم کے اوپر کا پل اور وہ پل بھی پھسلانے والا، گرانے والا. اس پر لوہے کے کڑے اور آنکڑے اور کانٹے ہوں گے، اور مومن اس سے یوں گزر جائے گا جیسے نظر گزر جاتی، ایک دم گزر جائے گا، کوئی بجلی کی چمک کی طرح، کوئی ہوا کی طرح، کوئی گھوڑے کی دوڑ، کوئی اونٹ کی دوڑ، کوئی صحیح سلامت نجات پانے والا، کوئی خراش والا، یہاں تک کہ آخری آدمی گھسٹ گھسٹ کر جائے گا، اور ایک کثیر تعداد تو جا ہی نہیں سکے گی، وہ تو وہی کٹ کے گر جائے گی. جہنم کا تذکرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ہم نے ایک دھماکہ سنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جانتے ہو کہ یہ کیا تھا؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، 70 سال کے بعد وہ اب جہنم کے پیندے میں گرا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی کتنی زیادہ ہے، کتنی بڑی بلا ہے، اور اتنی گہرائی میں کوئی گر کے وہاں سے نکلے گا کیسے باہر؟ اگر اسے کہا بھی جائے باہر آؤ تو اسے اوپر آنے کے لیے پھر 70 سال چاہیے ہوں گے کم از کم، اور اوپر سے نیچے گرنے کی رفتار تو تیز ہوتی ہے اور نیچے سے اوپر آنے کی رفتار تو آہستہ ہی ہوگی. اور ویسے بھی یہ کہ کوئی اگر نکل بھاگنے کے لیے کوئی تدبیر کر لے تو وہ تدبیر کارگر نہ ہوگی، جو ہی کوئی کنارے تک پہنچے گا اٹھا کے دوبارہ نیچے پھینک دیا جائے گا. اور خصوصاً جو منافق لوگ ہیں, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے. اور یہ بھی نچلے درجے کی بات ہو رہی ہے. صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہاری اس آگ سے جسے آدمی جلاتے ہیں جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے. صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی کافی تھی, یعنی جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ بھی کافی تھی. تو آپ نے فرمایا, وہ 69 حصے اس سے زیادہ تیز ہے اور ہر حصہ اتنا ہی گرم. مسلم کے افراد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہنم کو لایا جائے گا, اس دن 70,000 باغیں اسے پڑی ہوں گی. باغ کہتے ہیں جو گھوڑے وغیرہ کے منہ میں لگام دی جاتی ہے جس سے اسے کنٹرول کیا جاتا ہے. تو اسی طرح جہنم کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 باغیں لگی ہوئی ہوں گی, اور ہر باغ کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا جو اسے کھینچ لائیں گے. قرآن پاک میں آتا ہے نا, وجی ایوم اذن بجہنم یوم اذن یتذکر الانسان وانا لہ الذکرہ, جس دن جہنم لے آئی جائے گی اور انسان اس دن اپنا کیا دھرا سب کچھ یاد کرے گا, لیکن وہ یاد کرنا اس کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا, دوزخیوں کو اتنی سخت بھوک لگے گی کہ وہ اسے جہنم کے عذاب کے برابر سمجھیں گے. آپ دیکھیں کہ ویسے عام حالات میں بھوک لگی ہو تو ہم بالکل بےکل ہو جاتے, کوئی بات نہیں سوچتی, کوئی سمجھ نہیں آتی, نہ پڑھا جاتا ہے نہ کام ہوتا ہے, انسان بالکل بیکار ہو جاتا ہے. لیکن جہنم میں تو شدید ترین بھوک لگے گی, اور وہ بھوک بھی ایک عذاب ہوگی. پھر وہ کھانا مانگیں گے تو انہیں تھور دی جائے گی. تھور کہتے ہیں کیکٹس کو, کڑوا, جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. پھر وہ فریاد کریں گے تو ان کو گلے میں اٹک جانے والا کھانا ملے گا. پھر وہ یاد کریں گے کہ گلے میں اٹکے وہ کھانے کو پانی سے نگلا کرتے تھے, اور وہ پانی مانگیں گے تو ان کو گرم پانی ملے گا, لوہے کے آنکڑوں سے ان کو دیا جائے گا. جب ان کے قریب ہوگا تو ان کے منہ کو جھلس دے گا, اور جب ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ہر چیز کو گلا کر باہر نکال دے گا. پھر جہنم کے داروغوں سے فریاد کریں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ایک دن عذاب میں تخفیف ہو جائے, ایک دن بریک مل جائے, ایک دن چھٹی ہو. دنیا میں ہم 7 دن کام کریں تو ہم اپنے آپ کو بڑا مظلوم سمجھتے ہیں. ویک ڈیز میں کام کر کے ہم کہتے ہیں ویکینڈ تو لازمن چھٹی ہونی چاہیے, اور اگر کبھی کسی کو چھٹی کے دن کام پہ بلا لیا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کتنا مائنڈ کرتے ہیں کہ ہماری چھٹی خراب کر دی انہوں نے, ہماری ڈیوٹی لگا دی چھٹی کے دن. لیکن وہاں وہ فریاد کریں گے کہ ایک دن تخفیف ہو جائے, یعنی ہم کہتے کہ عذاب کم ہو جائے, بس ایک دن ہلکا ہو جائے. تو وہ ان کو جواب میں کہیں گے, کیا تمہارے پاس کھلے دلائل لے کر رسول نہ آئے تھے؟ وہ اقرار کریں گے ہاں آئے تھے. تو داروغہ کہیں گے, اب پھر تم دعا ہی کرو, اور سمجھ لو کہ کافروں کی دعا بالکل بیکار ہے. آپس میں کہیں گے, اچھا مالک سے سوال کر لو. تو کہیں گے, اے مالک, اے رب ہمیں موت دے دے. تو وہ کہے گا, تم یہی رہنے والے ہو, انکم ماکثین. پھر کہیں گے, اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال, اگر ہم پھر ایسا کریں تو ہم ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اخسؤا فیہا ولا تکلمون, ذلیل ہو کر اس میں رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. اس وقت وہ ہر بھلائی سے مایوس ہو جائیں گے, پھر چیخو پکار شروع کر دیں گے, لیکن رونے سے بھی بات نہیں بنے گی. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب غم اور تکلیف کی شدت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا نظام رکھا ہے کہ انسان کے آنسو بہ پڑتے ہیں اور آنکھوں کے راستے وہ غم دھل جاتا ہے, لیکن وہاں پر رونے کا بھی فائدہ نہ ہوگا. چیخ پکار سے خود تو ہلکان ہوں گے, دوسروں کا بھی سکون برباد کریں گے. ویسے تو سکون نام کی چیز کوئی جہنم میں ہوگی نہیں, لیکن پھر بھی انسان ایک تو خود تکلیف میں, اور ایک شور ہنگامہ ہو, ساؤنڈ پولوشن ہو, تو وہ اور زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. جہنم کے سانپ بچھو کے متعلق غور کرو. حدیث میں ہے, اس کے سانپ بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہیں, اور اس کے بچھو جیسے خچروں پر جھول ڈال رکھی, یعنی اتنے بڑے بڑے ہوں گے اور اتنے موٹے. حضرت حسن سے مروی ہے کہ آگ ان کو ہر روز 70,000 مرتبہ کھائے گی, اور پھر وہ پہلے کی طرح ہو جائیں گے. معلوم ہونا چاہیے کہ دوزخ کے حالات بڑے لمبے ہیں, اور ان میں سے تھوڑا بھی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اگر تمہارا اس پر ایمان ہے تو خبردار ہو جاؤ اور آنے والے حالات سے ڈرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر دو خوف جمع نہ کرے گا. اور خوف سے ہماری مراد عورتوں کی نرم دلی نہیں کہ ایک گھڑی روتی ہیں پھر غافل ہو کر عمل چھوڑ دیتی ہیں. خوف سے ہماری مراد وہ خوف ہے جس سے گناہ چھوڑے جائیں اور اطاعت کی رغبت ہو. باقی رہا بے وقوفوں کا خوف جو صرف ہولناکیوں کے سننے پر اتنا کہنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں، اے اللہ ہمیں سلامت رکھ، اور اس کے ساتھ وہ برائیوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں اور شیطان ان سے کھیلتا رہتا ہے جیسے کہ وہ آدمی جس پر درندہ حملہ کرنے والا ہو اور وہ قلعے کے پاس ہو اور قلعے میں داخل نہ ہو بلکہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے اور زبان سے کہے میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یعنی جس چیز سے کچھ کر کے بچا جائے اس پر انسان صرف باتیں کر لے اور ان باتوں کو کافی سمجھے تو کافی نہ ہوگا. اب یہ ہے کہ جب صورت حال یہ ہو تو پھر کرنا کیا چاہیے، نجات کی راہ کیا ہے؟ راہ نجات، دنیا میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھ، یہ ہے پہلا کرنے کا کام. کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھ اور ان کی سنت کی تعظیم کا حریص بن، شاید کہ وہ آخرت میں تیری سفارش کریں، کیونکہ تمام انبیاء سے پہلے انہی کی شفاعت قبول ہوگی. آپ اپنی امت کے بڑے گناہگاروں کی سفارش کر کے ان کو نجات دلائیں گے. دوسری چیز، نیک لوگوں کو دوست بناؤ کہ ہر مومن کی شفاعت ہوگی، اور دھوکہ کھا کر سستی نہ کرنا اور اسے اللہ سے پر امید رہنا نہ سمجھنا، کیونکہ جو کسی چیز کی امید رکھتا ہے وہ اس کو طلب کرتا ہے. یعنی صرف امیدیں رکھنے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ انسان کچھ کرے نہ. جس آدمی کے ذمے مظالم ہوں اور وہ ان کی ادائیگی سے پہلے مر جائے تو قیامت کے دن اس کے حقدار اس کو گھیر لیں گے. کوئی کہے گا اس نے مجھ پر ظلم کیا، کوئی کہے گا اس نے مجھ سے ٹھٹھا کیا، کوئی کہے گا اس نے میرا حق مارا، کوئی کہے گا اس نے میری ہمسائیگی کا حق ادا نہ کیا، کوئی کہے گا اس نے مجھ سے دھوکا کیا. تو ان لوگوں سے بچنا مشکل ہوگا، کہا جائے گا آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ ہم تو ان میں سے کوئی کام نہیں کرتے نا، اپنا جائزہ خود لے لیں. کوئی کہے گا اس نے مجھ سے ٹھٹھا کیا، یعنی بے وجہ کسی پہ ہنسنا اور اس کو ذلیل کرنا اور اس کا مذاق اڑانا، یہ بھی ظلم ہے. کوئی کہے گا اس نے میرا حق مارا، کوئی کہے گا اس نے میری ہمسائیگی کا حق ادا نہ کیا، کوئی کہے گا اس نے مجھ سے دھوکا کیا. تو جن کے ساتھ ایسا کیا ہوگا ان سے بچنا مشکل ہوگا، وہ اپنا حق لیں گے. آج کچھ لوگ بےچارے دنیا میں کمزور ہوتے ہوئے کچھ نہیں کہہ سکتے، اندر ہی اندر پی جاتے ہیں دوسروں کی زیادتیاں، لیکن کل انہیں جواب دینا ہوگا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن آگ سے بچ جائیں گے تو انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان پل پر روک دیا جائے گا، اور جو حقوق ان کے ذمے ہوں گے ان سے بدلہ دلوایا جائے گا، اور جب وہ پوری طرح پاک ہو جائیں گے تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. یعنی جنت میں داخلے کے لیے ہر طرح سے پاک صاف ہونا ضروری ہے. کچھ لوگوں کو تو جہنم میں ڈال کے پاک کیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو جنت سے پہلے ایک نہر میں نہا کے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے پاک کیا جائے گا، یعنی ایک دوسرے سے معافی تلافی کرا کے، اور کچھ نہ کچھ بدلہ بھی دلوایا جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ روپیہ ہو، نہ پیسہ ہو، نہ سامان. تو فرمایا، میری امت میں سے مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکات لے کر آئے گا، اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون گرایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو یہ سب کچھ اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا. پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقوق پورے نہ ہوں گے تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حقوق ضرور ادا کرو گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ کی بکری کا بھی بدلہ لیا جائے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا کہ انسان کسی کو ستائے، ظلم کرے اور پھر اسے اس کا بدلہ نہ ملے؟ کچھ چیزیں تو دنیا میں ہی برابر ہوتی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ کچھ آخرت کے لیے بھی رہ جائیں گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بندوں پر ظلم کرنے سے بچے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے بچے. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم عام طور پر کوتاہی کر جاتے ہیں، جس پر بس چلے اسے دبا جاتے ہیں. یہ سب احادیث صحاح میں ہیں. غور کرو کہ اولاً تو تمہاری نیکیاں سلامت ہی کب رہیں گی، کیونکہ ان میں ریا اور غیبت تو شامل ہو ہی جاتی ہے، پھر اگر وہ سلامت بھی رہیں تو وہ حقداروں کو دے دی جائیں گی، تو باقی کیا رہا؟ چاہیے کہ تم اپنے نفس کے لیے بیدار ہو جاؤ، یعنی جاگ اٹھو اور اپنے اوقات ضائع نہ کرو. مسکین وہ آدمی ہے جو ختم ہونے والی لذت کو پسند کرے اور اس کے بدلے دائمی عذاب خریدے. ہم اللہ سے سلامتی اور نیکی کی توفیق مانگتے ہیں. جنت کا تذکرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ جنت کے متعلق بتائیے کہ اس کی تعمیر کیسی ہے. فرمایا، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کی لپائی خالص کستوری سے ہے، اس کے کنکر ہیرے اور جواہرات ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے. جو اس میں داخل ہوگا نعمت میں ہوگا، اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی، ہمیشہ اسی میں رہے گا، مرے گا نہیں، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ جوانی ختم ہوگی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جنت کا تذکرہ کیا اور فرمایا، اس کے لیے کوئی کوشش کرنے والا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، وہ بھڑکتی ہوئی خوشبو، چمکتا ہوا نور، بہتی ہوئی نہریں، پاک بیویاں، خوبصورتی اور نعمت کا دا اور ہمیشہ رہنے کا مقام ہے. انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے لیے کوشش کرنے والے ہیں. فرمایا، انشاء اللہ تعالی، یعنی اللہ ہی چاہے تو کوشش کر سکتا ہے بندہ. صحیح ہے ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر اس کا خیال ہی گزرا. صحیح ہے ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی وہ چودہویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، پھر ان کے بعد جیسے کوئی چمکدار ستارہ آسمان میں ہو، نہ پیشاب کریں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ناک جھاڑیں گے، نہ کھنگھاریں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کی خوشبو کستوری ہوگی، ان کی انگیٹھیاں اود اور لوبان کی ہوں گی، ان کی بیویاں حور عین ہوں گی، ایک ہی آدمی کی طرح ہوں گے، اپنے باپ آدم کی صورت پر 60 ہاتھ بلند قد، یعنی لمبے قد والے ہوں گے جنت والے. ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر ایک کی دو بیویاں ہوں گی، خوبصورتی کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے اندر سے نظر آتا ہوگا، یعنی نہایت صاف شفاف رنگ ہوگا، نہ ان میں اختلاف ہوگا نہ بغض، یعنی ایک سے زائد بیویاں ہوں گی بھی تو آپس میں دوستوں کی طرح ہوں گی، ان میں آپس میں کوئی ضد نفرت عداوت نہیں ہوگی، ان کے دل ایک ہی آدمی کی طرح ہوں گے، وہ صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جنت چاندی کی ہیں، ان کے برتن بھی اور ان کا سامان بھی چاندی کا ہے، اور دو جنت سونے کی ہیں، ان کے برتن بھی اور ان کا سامان بھی سونے کا ہے، اور بندوں اور خدا تعالی کے درمیان صرف ایک کبریائی کا پردہ ہوگا. جنت عدن میں کوئی چیز دیدار الہی میں حائل نہ ہوگی. کبریائی یعنی اللہ کی بڑائی، یعنی اللہ تعالی کی بڑائی اور روب اور اللہ کی عظمت ایسی ہوگی کہ کوئی شخص براہ راست اس طرح دیکھ نہ سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار خود نہ کرائے. انہی میں حضرت ابو موسیٰ کی حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک جوفدار موتی کا خیمہ ہوگا جس کا عرض 60 میل ہوگا، یعنی پرل ہوگا جیسے، اس کے ہر گوشے میں اس کے ایک گوشے والے دوسرے کو نہ دیکھیں گے، البتہ مومن ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہیں گے. معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر جنت کی نعمتوں کا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے، پھر کئی آیات میں اسے جمع فرمایا ہے. ان میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اس میں ہر وہ چیز ہوگی جسے نفس چاہیں اور آنکھیں لذت پائیں. اقبال کلانی کی کتاب ہے نا، جنت کا بیان اور جہنم کا بیان، جو اس باب میں تفصیل چاہے تو وہ ان کتابوں کو پڑھ لے. یہ ارشاد بھی ہے، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ کبھی منتقل نہ ہونا چاہیں گے. اس پر یہ اضافہ فرمایا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئی ہے اسے کوئی آدمی جان نہیں سکتا. جنت کی صفات تو بہت زیادہ ہیں، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سب سے افضل چیز جو جنت میں ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. صحیح ہے ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو فرمایا کیا جب بادل نہ ہو اور چودھویں رات کا چاند ہو تو اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی چیز حرج معلوم ہوتی؟ فرمایا قیامت کے دن تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے چودھویں رات کا چاند دنیا میں دیکھتے ہو. اب اگر کوئی سوال ہو یا کوئی کامنٹس ہو تو آپ کر لیجیے.
سر یہ 592 پیج پہ عود اور لبان یہ کیا ہوتا ہے؟
عود اور لبان جو ہوتے ہیں نا بوٹیاں ہوتی ہیں اور وہ جلائی جاتی ہیں جن سے خوشبو آتی. جو کوئی عمرہ کرنے گیا ہو تو اس نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ہوتی ہے. یہاں بھی پنساری کی دکان پر ہوں گی.
سبھی کوئی کوشچن ہے کہ یہاں قیامت میں آتا ہے نا کہ ظلم کے اندھیرے ہوں گے اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ سورج سروں کے قریب ہوگا
جی.
تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں.
اس میں یہ ہے کہ مختلف احوال مختلف اوقات میں ہوں گے. جیسے اٹھیں گے تو اندھیرا ہوگا, پھر حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو پھر سورج ہوگا. ابھی تو ایسا ہوتا ہے نا کبھی رات ہوتی ہے کبھی دن ہوتا ہے, تو اس میں کوئی کنٹرڈکشن تو نہیں نا, ایک کے بعد ایک آتا ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا کوشچن یہ کہ حقوق العباد میں ہم سے لائک کبھی بندے کے حقوق میں کوئی زیادتی یا اونچ نیچ ہو گئی ہے تو لائک اب وہ بندہ ہے بھی آؤٹ آف ریچ, بلکہ کافی سارے بندے ہوتے ہیں لائک یونیورسٹی میں کبھی ہو گئی تو اب تو وہ آؤٹ آف ریچ ہے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کی جائے اور اپنے رویے کو بدلا جائے, اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک ہم اپنے اوپر مشقت نہ کریں اور اپنے ساتھ خود کو نہ سمجھائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے ان کے لیے توبہ استغفار کریں, ان کی طرف سے صدقہ کریں, ان کے لیے معافی کی دعا کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں نے یہ سوال کرنا تھا پیج نمبر 592 پہ جہاں پہ ہے کہ واٹ ٹو ڈو, جو راہ نجات ہے, اس میں جو سیکنڈ پوائنٹ اس میں ذکر ہوا ہے اس میں ہے کہ نیک لوگوں کو دوست بنا, وہ والا جو سینٹینس ہے تو اس میں ان میں ذکر ہوا ہے اور اسے اللہ سے پر امید رہنا نہ سمجھنا, کیونکہ جو کسی چیز کی امید رکھتا ہے وہ اس کو ترک کرتا ہے. تو میرے دماغ میں کوشچن آتا ہے کہ ہمیں امید اور ایفرٹ دونوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے نا, تو ہمیں امید تو رکھنی چاہیے.
جی بالکل رکھنی چاہیے, اور پیچھے امید اور خوف کا چیپٹر گزر بھی چکا ہے جس میں یہ بات بہت اچھی طرح واضح کی گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر ایک چیز کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے تو صرف اسی پر بھروسہ نہ کر بیٹھے اور پھر اعمال میں سستی نہ کرے کہ چونکہ میں نے ایک نیک شخص کو دوست بنایا ہوا ہے اور اس کی شفاعت مجھے کافی ہوگی لہذا مجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھ آ گئی؟
جزاک اللہ خیر.
بھیا کو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم السلام.
میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم دوزخ اور عذاب سے ڈرتے ہیں نا, لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہونا چاہیے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
اللہ کی عظمت کی پہچان ہونی چاہیے. جتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی نا اتنا ہی پھر آپ ڈریں گے بھی. ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں اس وجہ سے. میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.